أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
15 پارہ سورة بنی اسرائیل تفسیر آیت نمبر 1 سے. سورۃ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے. الاسراء واقع اسراء کی طرف نسبت کی وجہ سے جو اس سورۃ کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے. مکی سورۃ ہے, 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. یہ سورۃ سورۃ القصص کے بعد نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, مسلم احمد اور ترمذی کی روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح بخاری اور ابن مردویہ کی ایک روایت ہے ابن مسعود سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سورۃ یعنی بنی اسرائیل, سورہ کہف, مریم, طہٰ اور انبیاء, یہ میرے اطاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں. اب یہ جو دو لفظ ہیں یہ عربی کے ہیں, اطاق عتیق کی جمع ہے. اطاق عین سے, عتیق بیت العتیق نہیں, اور عتیق کا کیا معنی پڑا تھا؟ پرانا, جی قدیم. اور میرے تلاد سے, تلاد تالد کی جمع ہے جس کا معنی بھی قدیم مال ہوتا ہے, پرانا مال. تو کیا مراد ہے اس سے کہ یہ میرے پرانے مال میں سے ہیں, یعنی اول دور کی اترنے والی صورتوں میں سے ہیں اور ان میں گزشتہ زمانے کے حالات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ صورتیں مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی, یعنی شروع میں نازل ہوئی, اور باہم مشترک بھی ہیں, قریب قریب کے دور میں نازل ہوئی, اور اسی طرح ان میں ایسے واقعات اور قصص موجود ہیں جو قدیم تاریخ سے متعلق ہیں. چلیے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. سبحان سین بے حے سے, سبحن کا معنی ہوتا ہے ہوا یا پانی میں تیرنا, تیزی سے گزر جانا. اسی سے پھر عبادت میں تیزی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا, اور اس کے بعد پھر ہر طرح کے اچھے کام, عبادت خواہ قولی ہو یا فعلی, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ تسبیح کے معنوں میں آتا ہے تو اس سے مراد خاص طور پر اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا. تو سبحان کیا ہے؟ مصدر ہے, جیسے عثمان. سبحان پاک ہے, کس سے؟ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے. کون؟ الذی، وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت کی ذات. اللہ رب العزت، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ. اسرا، جو رات کے وقت لے گیا. اسرا کا لفظ سین ریے سے ہے، رات کے وقت سفر کرنا. اور جب اس کے بعد بے آئے، اسرا بے تو مانا ہے سفر کرانا، لے جانا. اسرا بعبدہ، رات کے وقت لے گیا اپنے بندے کو. اور بندے سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یاد رکھیے، عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. خالی روح عبد نہیں ہوتی اور خالی جسم بھی عبد نہیں ہوتا. تو عبد کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، جسم و جان کے ساتھ رات کے وقت ایک سفر پر روانہ ہوئے. لیلن، رات کے وقت. اسرا میں بھی رات کا لفظ پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر تاکید ہے کہ رات ہی کو یہ سفر ہوا. اور لیلن اسم نکرہ ہے، اور نکرہ یہاں قلیل کے لیے، یعنی رات کے تھوڑے وقت میں، تھوڑی سی مدت میں، وقت کی کمی کی طرف اشارہ ہے. کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے. اور مسجد حرام کون سی جگہ؟ جہاں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کے ارد گرد جو علاقہ ہے مسجد کا، اس سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، اور دوسری روایت کے مطابق حطیم میں تھے. حطیم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں. وہ اصل میں کعبہ کا حصہ ہی تھا، لیکن سامان تعمیر کی کمی کی وجہ سے اس کی دیواریں بلند نہ ہو سکی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہ گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن سعسہ سے روایت کرتے ہیں، سعد عین سعد عین ہا سع سع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد حرام کے اندر نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، یعنی کچھ جاگ رہا تھا کچھ سو رہا تھا، کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس براق لے کر آئے. براق کیا ہوتا ہے؟ ایک سواری ہے، خاص سواری جو آپ کے لیے برق رفتاری سے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا اور ایک آنے والا میرے پاس آیا. بخاری اور مسلم کی روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے. تو من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصا، مسجد اقصا کی طرف. اقصا کا لفظ جو ہے یہ قاف صاد واو سے ہے. پیچھے آپ العدوۃ القصوی پڑھ چکے ہیں، دور کا کنارہ، پرلا کنارہ، سورۃ الانفال میں. تو مسجد اقصا چونکہ مسجد حرام سے دور ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور کی مسجد. اور شاید اس وقت کے اعتبار سے یہ ایک آخری کنارے کی مسجد تھی، اور اس سے آگے ابھی اور مساجد نہیں بنی تھی. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن پھر یہ مسجد اسی نام سے مشہور ہوئی، مسجد اقصا، دور کی مسجد. اور مسجد حرام، حرمت والی مسجد، کیونکہ وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم حرام ہے. کسی کو جسمانی تکلیف دینا، کسی کو مارنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، لڑنا جھگڑنا، حتیٰ کہ جانور کو بگانا یا اسے ڈرانا، کسی بھی قسم کا کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی تکلیف دے کام کرنا، وہاں حرام ہے. تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. اور اس کو دور اس لیے بھی کہا گیا، مسجد اقصا کو، کہ اس دور میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سفر کرنے کے لیے 40 دن درکار ہوتے تھے. 40 دن میں پہنچتے تھے لوگ اونٹوں کا سفر کر کے. ابھی تو گھنٹے ڈیڑھ کی فلائٹ ہوتی ہے سر. الذی، وہ جو، بارکنا، برکت دی ہم نے. اور برکت کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، بیر کاف سے ہے. برکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونٹنی کا بیٹھنا. کسی چیز کی کثرت. تو برکت دی ہم نے یعنی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے. حولہ اس کے آس پاس کو یعنی مسجد اقصی کے آس پاس کو، ارض شام کو جہاں یہ مسجد واقع ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں بہت برکت ہے، مادی اعتبار سے بھی کہ بکثرت وہاں نہریں ہیں، سبزہ ہے، پھل ہیں، زمین بہت اچھی ہے، موسم بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دینی اعتبار سے بھی بہت بابرکت جگہ ہے، کیونکہ بہت سے انبیاء کا مولد و مسکن و مدفن وہ جگہ ہے. مولد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کی جگہ، مسکن رہائش کی جگہ، اور مدفن دفن ہونے کی جگہ. لِنُرِيَهُ تاکہ ہم اس کو دکھائیں، کس کو؟ اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، عجائبات قدرت میں سے. یعنی یہ سفر جو ایک رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نشانیاں دکھانا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیوں دکھائی گئی نشانیاں؟ اور یہ سفر کیا تھا اور کب پیش آیا؟ تجلیات نبوت صفحہ نمبر 139 پر آپ دیکھیے، اسراء اور معراج کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور پھر معراج سے مراد ہے عالم بالا کی طرف جانا. یعنی ایک رات میں دو سفر ہوئے، ایک تو مکہ سے بیت المقدس تک تھا اور دوسرا بیت المقدس سے پھر ساتویں آسمان تک. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا. اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی کے اس ارشاد میں آتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی ساتویں آیت سے لے کر 18 آیت تک مذکور ہے. یعنی اسراء کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، اور معراج کا ذکر کس سورت میں ہے؟ النجم میں، آیت 7 سے 18 تک. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسوا ہے، یعنی معراج کے علاوہ بھی ہوا ہے. اسراء اور معراج کے وقت میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ ہوا. ایک قول یہ ہے کہ یہ پانچ نبوت میں، یعنی نبوت کے 5 سال بعد یا 5ویں سال. ایک اور قول یہ ہے کہ 10 نبوت میں. ایک اور قول یہ ہے کہ 12 نبوت میں، اور ایک کے مطابق 13 نبوت میں. یعنی بہرحال وقت میں اگر اختلاف ہے بھی تو تفصیلات موجود ہیں، واقعے کی حقیقت اپنی جگہ برقرار ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور پھر تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اب بہت سی روایات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ کیا سفر تھا اور کیا نشانیاں آپ کو دکھائی گئیں، تو ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے. کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد کیا تھا؟ کچھ نشانیاں دکھانا. حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کی کہ آپ کہاں تھے، مسجد حرام میں تھے، اور ایک اور روایت کے مطابق حتیم میں تھے. یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پہ رکھتا ہے، یعنی جتنا دور دیکھتا ہے، ایک قدم اگر یہاں ہے تو اس کا دوسرا قدم کہاں ہوگا؟ جہاں اس کی نگاہ کی حد جاتی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اکمپنیڈ. بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. پھر جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تین برتن لائے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا، تو آپ نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا یعنی ویلکم کیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں. ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں. پھر آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں، یحیٰ ابن زکریہ اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا. آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کے بعد ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. پھر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور لے جایا گیا اور آپ اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر کچھ وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی، جیسے کہ سورۃ النجم میں آتا ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر آپ پر اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا، ہاں اگر آپ چاہیں. چنانچہ آپ واپس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. یوں حضرت موسیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا، مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، وہ پانچ نمازیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے، جب صبح ہوئی اور آپ نے قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، یہ وہ نشانیاں جو آسمانوں پہ آپ نے دیکھی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت میں اور شدت آ گئی، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کچھ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی، انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے، لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اسے بھی سچا مانتا ہوں، اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے اٹھ کر آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، انہیں ڈسکرائب کریں کہ کیسا ہے وہ، آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس نہ دیکھا تھا اور نہ جانتے تھے اور نہ اس رات کی نشانیاں ضبط کی، یعنی آپ نے وہ اتنا غور سے نہیں دیکھا تھا کہ آپ بتا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے، یعنی سامنے لا دیا گیا، آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبریل تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھائے، اور اس کی تفصیل بھی اسی صورت میں آئے گی۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی، اس سے پہلے نماز کیا تھی؟ 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام، لیکن اس کے بعد پھر 5 وقت کی نمازیں اور وہ حدیث جبریل جس میں وہ اوقات آتے ہیں وہ سکھائے، ٹھیک ہے۔ انہو ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کی باتیں سن رہا تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور ان کے حالات دیکھ رہا تھا۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی، کیا سیکھا آپ نے؟ ایک آیت میں بہت کچھ ہے۔ غیب پر ایمان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر غیب پر ایمان ہو تو ان سب باتوں کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، لیکن بہت سے لوگ جو اپنے معیار کے مطابق ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات انہیں بات سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اب دیکھیے کہ انسانوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اب ایسی چیزیں ان 1400 سال کے اندر بنا لی ہیں، یہ معراج کے بعد سے، کہ جس میں آواز کی رفتار سے چلتا ہے اور اس سے بھی زیادہ سپیڈ کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے یا اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے کوئی جانور پیدا کرے یا کوئی سواری بھیجے اور اپنے پیغمبر کو جہاں چاہے لے جائے۔ یا پھر جبریل علیہ السلام تو فرشتوں کے سردار ہیں، آپ دیکھیے عام انسانوں کی روحیں بھی جب مرنے کے بعد نکلتی ہیں تو ان کو بھی آسمان پر لے جایا جاتا ہے، تو اگر ایک عام انسان کی روح لے جائی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم دونوں سمیت اوپر لے جائے۔ تو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، اور یہاں جو آغاز ہے کلام کا اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، یعنی تم اگر اس بات کو مشکل یا محال سمجھتے ہو تو مشکل نہیں، کیونکہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے جو ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، اور یہ جو اس کے ارد گرد برکت کی بات ہے اس کو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر اور جگہوں پر بھی آتا ہے، سورۃ الانبیاء 71 میں آتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ سے جروشلم جو ہے یہ 700 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اور اگر اوور آل دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جانا اور پھر آپ کی قیادت میں تمام انبیاء کا نماز پڑھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ باقی شریعتیں اب منسوخ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور امام الانبیاء ہیں، اور آج کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی طرف بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اس اعلان کے لیے سب سے موزوں اور مناسب جگہ یہی تھی۔ یعنی یہ ایک طرح سے اعلان تھا کہ اب قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کی امت کو یہ مقام دیا جا رہا ہے، امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، اور مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم کی شکل میں آپ کو عطا کر دیا گیا، جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، محفوظ رکھا۔ اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ذکر بھی کثرت سے آپ کو ملے گا، اور فلسطین چونکہ بہت سے انبیاء کا مقام تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر وہیں سے آپ کا سفر معراج کی طرف ہوا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام عطا کیا اور اپنا خاص قرب نصیب فرمایا۔